السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں جو گل. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. آپ ہمیں ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر 0800-77789 0800-77789. پروگرام جہاں رنگ میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں آئیے ایک تعارف ان کا کراتے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس جو بشکیک میں ہونے والا ہے، پاک بھارت قیادت میں ملاقات کے امکانات کی بات کریں گے. برطانوی وزیر اعظم اپنے منصب سے الگ ہو گئی ہیں اور صدر ٹرمپ کا دورہ یورپ کیسا رہا ایک جائزہ لیں گے. امریکہ، ایران اور مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر ڈالیں گے اور آخر میں کچھ کرکٹ ورلڈ کپ کے بارے میں بھی بات ہوگی. تو آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گی پاکستان سے ڈاکٹر زمرد اوان، بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں رمیش پریدا، یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دیں گے عارف انصار اور لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گی شمع جنیجو. بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ایک بیان میں کہا کہ کرغزستان کی دارالحکومت بشکیک میں چند روز کے بعد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر بھارت اور پاکستان کے وزراء اعظم کے درمیان کوئی براہ راست ملاقات نہیں ہوگی. شنگھائی تعاون تنظیم کا دو روزہ سربراہ اجلاس 13 اور 14 کو ہو رہا ہے، 14 جون کو، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور بھارت کے دوسری مرتبہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم نریندر مودی شرکت کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی بات کی جا رہی ہے اس بارے میں اور دونوں سربراہوں کی ملاقات کے امکانات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام پارٹیسپینٹس شرکا کو اور بہت آداب. اور رمیش پریدا جی سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. پریدا جی، یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ایک اچھا موقع نہیں تھا کہ دونوں ملکوں کے سربراہ ایک غیر رسمی طور پر ملاقات کر لیتے، تاکہ کشیدگی جو کافی دنوں سے جاری ہے اسے دور کرنے میں کسی حد تک مدد مل سکتی؟
ملاقات تو ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھنی ہوگی کہ بھارت جو ہے کیوں پاکستان کے ساتھ بات چیت کو لے کر اسی بات پر اڑا ہوا ہے کہ بات چیت اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. اور خاص طور سے حال ہی میں مودی ابھی ابھی چناؤ جیت کر آئے ہیں، تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پورے ہندوستان کی عوام نے پلوامہ میں جو حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد بالاکوٹ پر جو حملہ ہوا، اس کے بعد مودی کو تہ دل سے ووٹ دیا ہے. اسی لیے کرغستان میں مودی پبلکلی عمران خان سے ہاتھ ملاتے بھی شاید ہی نظر آئے، کیونکہ پلوامہ حملے کو لے کر ابھی بھی ہندوستان کی عوام کا غصہ اپنی جگہ قائم ہے.
اچھا، بھارت کے عوام کا غصہ ابھی اپنی جگہ پر قائم ہے. عارف انصار صاحب سے بات کرتے ہیں. عارف صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں دوسرے ملکوں کی کوشش کتنی شامل رہے گی، یہ بعد میں ہم پریدا جیسے بات کریں گے. اس وقت آپ یہ بتائیے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، یہ خطے کے ملکوں کے لیے کتنی اہم ہے، اور ایک دوسرے کے، ایک جیسے پاکستان اور بھارت کے اختلافات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کوئی اس کا کردار ہو سکتا ہے مثبت پاؤں کے اوپر، جس کو کہا جا سکے؟
جی بہجت، جب یہ آرگنائزیشن بنی بھی اور جب اس کو جو ہندوستان اور پاکستان اس کے ممبر بنے، تو وہ ان دونوں ملکوں کو ایک کامن پلیٹ فارم پہ لے آئے ایس سی او میں، اور جو بھی اس آرگنائزیشن کے مقاصد ہیں دونوں ممالک اس سے اگری کرتے ہیں، تبھی تو وہ اس میں شامل ہوئے. جب یہ ممبر بنے تو اس وقت بھی چین کی طرف سے بھی بیان آیا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ دونوں ملک جو ہیں اپنے اختلافات کو الگ رکھ سکیں اور ان اختلافات کو اس آرگنائزیشن میں نہ لے کے آئیں. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کامن ایجنڈا بھی ہے اور ڈفرینسز ہیں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سارک بھی آرگنائزیشن ہے جو کہ ہندوستان اور افغانستان کی ڈفرینسز کی وجہ سے بہت ڈسفنکشنل ہو چکی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے ایس سی او اور جو اس کے دوسرے ممبران ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایسے تاثر وہاں بھی آئیں اور یا ایسے ایلیمنٹس وہاں بھی شامل ہو جائیں. تو ظاہری بات ہے کہ چین کی طرف سے بھی کوشش ہوگی کہ اس میں جو کامن ایلیمنٹس ہیں ان کو بڑھایا جائے، جس سے خطے کے لیے یا ریجنل اور گلوبل جو صورت حال ہے اس پہ پازیٹیو اثر پڑے, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں دقت پیش آ رہی ہے.
اچھا ڈاکٹر زمرت, جنوری 2016 میں پٹھان کوٹ حملے کے بعد سے پاک بھارت بات چیت کا سلسلہ مکمل طور پر بند ہے. آپ کے خیال میں بھارت میں اب انتخابات ہوئے, مودی حکومت دوبارہ اقتدار میں آئے, امکانات کیا ہیں؟ ویسے تو آپ نے سنا پریدا جی کا کہنا, بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا کہ بھارتی عوام غصے میں ہیں, اور چونکہ مودی کو انہوں نے دوسری دفعہ یہ پلوامہ اور بالا کوٹ کے بعد ووٹ دے کر وہ لائے ہیں, تو اس لیے فوری طور پر کچھ ایسی بات نہیں ہو سکتی, لیکن امکانات کیا ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں ساری صورت حال کو, کیونکہ اگر بات چیت نہیں ہوتی تو کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا.
دیکھیں, جب مودی نے اپنی الیکشن مہم چلائی ہے تو ان کے پاکستان بیشنگ کے اوپر ایک بہت اہم نقطہ رہا ہے ان کی الیکشن مہم کا. بالکل اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر ایک پریشر ہوگا. وہ مل تو رہے ہیں عمران خان سے, مطلب ملاقات تو نہیں ایز سچ ہوگی, لیکن وہاں پر اکٹھے ہوں گے. تو ان کے پاس یہ پیچھے سے ایک بیکنگ آ رہی ہے کہ ہم, چونکہ ایک ہم نے الیکشن مہم میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف یہ کریں گے, پاکستان سے ہمارا یہ تعلق اور کافی زیادہ رہا. اور اس طرف اگر ہم دیکھیں تو عمران خان نواز شریف کی حکومت کو اور نواز شریف کو سخت کرٹیسائز کرتے رہے ہیں اپنی الیکشن مہم کے دوران میں, کہ یہ ان سے آگے بڑھ بڑھ کے دوستی کا ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن وہاں پر ہاتھ نہیں ملایا جاتا. تو ان دونوں کے جو رویے ہیں وہ یہاں پر لگتا ہے جب یہ اکٹھے ہوں گے تو کافی محتاط ہوں گے, کیونکہ ان دونوں کے نے اپنے عوام کے سامنے ایک, دیکھیں پبلک اپیئرنس ہوتی ہے اور ایک اپیئرنس ہوتی ہے خارجی اپیئرنس. تو جو پبلک اپیئرنس ہے اس کا ایک بیگیج تو دونوں نے اپنے اپنے حساب سے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیمسٹیک کے لیڈرز کو انہوں نے بلایا ہے, جس میں بنگلہ دیش, میانمار, سری لنکا, تھائی لینڈ, نیپال, بھوٹان, جس میں ڈیلیبریٹلی اگنور کیا گیا کہ پاکستان کو ہٹا دیا جائے اور ساتھ کے باقی ممالک کو جو ہے وہ وہاں پر لے آیا جائے سیرمنی کے اندر, اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کے اندر مودی کے. تو ایک وہ بھی ایک میسج مل رہا ہے کہ ہاسٹیلٹی کنٹینیو ہے, لیکن میرا نہیں یہ خیال یہ ہاسٹیلٹی زیادہ دیر تک کنٹینیو رہ سکے گی. اس کی ایک بڑی اسٹرانگ وجہ ہے کہ اب یونائٹیڈ اسٹیٹس کا بھی ایک پریشر ان کے اوپر بڑھ رہا ہے چائنا کی طرف سے. آلریڈی چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں بھارت کے, تو ان کے اوپر ایک پریشر بڑھ رہا ہے کہ اس کو آپ کنٹینیو اس طریقے سے نہ کریں. اور شنگھائی فورم کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شنگھائی فورم نے جس طرح امریکہ کے ایران کے نیوکلیئر ڈیل کے اوپر جو معاملات ہوئے اس میں بھی اس کا ایک سٹینس رہا. پھر ہم نے دیکھا نارتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات تھے اس کے اندر بھی ان کا ایک رویہ رہا. پھر افغانستان کے پیس پروسیس کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور پھر اب میرا خیال ہے پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کا ایک میسیجز ضرور جا رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بے شک یہ ایک بائیلیٹرل ایشوز کو ریزالو کرنے کی تو فورم نہیں ہے, لیکن یہاں پر ریجنل اور ٹرانس نیشنل ایشوز کو ختم کرنے کے لیے کافی حد تک ایفرٹ کی جا سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے ایک سائڈ لائن پر ایک کمیونیکیشن ڈیولپ ہو جائے, آفیشیلی اس طریقے سے بات نہ ہو. دیر از اے چانس کہ ایسا ہو سکتا ہے.
اچھا شمع سے بات کرتے ہیں. شمع, سفارتکاری آپ کا خاص شعبہ ہے, آپ کے خیال میں ایسے وقت میں جب دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت اور رابطے پوری طرح سے منقطع ہوں تو کس انداز میں پھر سفارتی تعلقات کو بحال کیا جاتا ہے؟ کیا صورتیں ہوتی ہیں اس کی؟
دیکھیے, مجھے تو ابھی یہ بہت ایک ان ڈپلومیٹک سٹینس لگا ہے انڈیا کا, کہ وہ جب انہوں نے کہا ہے کہ ٹیرر اینڈ ٹاک کین ناٹ گو ٹوگیدر, دے ایونچولی ہیو ٹو ٹاک. یہ اس کے بغیر آپ ڈپلومیسی آپ کی آگے نہیں چل سکتی. جب ڈپلومیسی میں ڈیڈ لاک آتا ہے تو وہ وار ہوتی ہے, اور وار کسی بھی صورت میں اس ریجن کی یا پوری گلوبل سیکیورٹی کے لیے وہ بہتر نہیں ہے. یہاں پر ون فورتھ آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ جو ہے وہ صرف ساؤتھ ایشیا میں ہے, اور اگر ہم چائنا کو ملا لیں تو یہ پھر ون تھرڈ سے زیادہ بن جاتا ہے. تو یہ جو انڈیا کا اسٹینس ہے اس پر اب یہ ہے کہ پاکستان اور کتنا جھکے یا کتنا آگے جائے. جب وہ کہتے ہیں کہ ٹیرر ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے, تو ہم ان کو پاکستان کی طرف سے آتا ہے جواب کہ جی آپ ایویڈنس دکھائیں, جو آپ کہتے ہیں وی آر ریڈی ٹو انویسٹیگیٹ, اور جو ایویڈنس ہے اس پر ہم کریں گے. اب پاکستان نے ابھی مسعود اظہر کو بھی جس طرح پابندی لگی یو این ایس سی کی ریزولوشن کے بعد اس نے ابائیڈ کیا ہے. تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں صورتحال, اور ابھی یہ کہ پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان، انہوں نے نہ صرف مبارکباد کا فون کیا، انہوں نے لیٹر بھی لکھا، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ میں سمجھتی ہوں کہ ایس سی او سمٹ میں جو ایک تھوڑا سا ایون اگر ہینڈ شیک بھی ہو جاتا تو وہ ایک بہتری ہوتی ریجن کی طرف، کیونکہ ہم ایک وار لائک سچویشن میں رہ کر پورے خطے کو ٹینشن میں نہیں رکھ سکتے. تو یہ چیز جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک ڈیڈ لاک ہے، لیکن ایونچولی
اس کو ختم
میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ختم ہوگا اور انڈیا کو ٹیبل پر آنا ہی پڑے گا، کیونکہ مذاکرات کے بغیر کوئی صورتحال نہیں ہے جس میں ہم یہ ہے کہ ایک جو نیگوسیشن کی بال ہے اس کو رول کر سکتے ہیں. دونوں کو بات کرنا پڑے گی. اب وہ کب کرتے ہیں وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مودی صاحب، کیونکہ پہلے تو یہ ایک اسمپشن تھی کہ ان کو الیکشن جیتنے تھے، اب وہ الیکشن جیت سکے، وہ کب تک ٹینشن ہائی رکھیں گے خطے میں، کب تک یہ کریں گے کہ پاکستان کو ایک بیڈ بوائے کے طور پر پیش کرتے رہیں گے.
تو اس کے لیے وقت
دیکھا ہے
جی، تو اس کے لیے
ہمارے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے وہ پائلٹ بھی ان کا واپس کر دیا، پھر انہوں نے مبارکباد
جی وقت کا انتظار کرنا ہوگا.
تو یہ ہے کہ دونوں ممالک یعنی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی، جب تک انڈیا کی طرف سے ایک پازیٹو ریسپانس نہیں آئے گا ریجن میں پیس نہیں ہو سکتا.
اچھا پریدا جی، میرا اس سیگمنٹ کا آخری سوال بھی ہے آپ سے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس طرح کی تنظیموں کے بڑے سربراہی اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں دوسرے ممالک جو ہیں وہ مل کر کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جیسے خطے میں ٹینشنز ہیں یا کشیدگی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے قیادتوں کے درمیان بات چیت یا رابطوں کی کوئی صورت کی جائے گی. کوئی امکان آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سربراہی اجلاس کے موقع پر دوسرے ممالک کچھ اس طرح کی صورت کر سکتے ہیں، پاکستان اور بھارت پر زور دے سکتے ہیں کہ کم سے کم وہ ایک ابتدا تو کریں چاہے وہ بہت معمولی ہی ہو؟ کوئی امکان اس کا نظر آتا ہے آپ کو؟
ابتدا تو ہو سکتا ہے، ڈپلومیسی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جس طرح سارک سمٹ کے وقت پرویز مشرف اور واجپئی نے آپس میں اچانک ہاتھ ملایا تھا، لیکن میں آپ کا دھیان اس طرح دے رہا ہوں کہ 26 مئی کو جب عمران خان نے مودی کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہم امن کے لیے آئیے ہم دونوں ساتھ مل کر کام کریں، تو مودی نے صرف دو باتیں کہی. انہوں نے کہا نمبر ون ٹرسٹ ہونا چاہیے، دوسرا ماحول بنے. اگر ٹرسٹ ہے ماحول، مجھے لگتا ہے کہ ماحول دھیرے دھیرے بن رہا ہے. دونوں ملک اب اپنا ایئر اسپیس کھول رہے ہیں تاکہ سیویلین فلائٹ آسانی سے اوور فلائی کر سکے. دیکھا جائے دراصل ہوتا کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جب بھی وزیر اعظم آپس میں ملاقات ان کی ہوتی ہے اسی وقت اکثر اتنا زیادہ میڈیا ہائپ ہو جاتا ہے کہ تقریباً ہر بار بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، کیونکہ دونوں ملکوں میں ایسے کئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو نہیں چاہتے بات چیت.
بہت بہت شکریہ رمیش پریدا جی، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ہماری یہ سیگمنٹ کا وقت اب یہیں ختم ہوا. تو ڈاکٹر زمرت سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ابھی رک سکیں گے یا نہیں، بھارت اور ہمیں ابھی معلوم ہوتا ہے. اگلی ہماری سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے نے برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران کو 3 بار بریکسٹ ڈیل پر قائل کرنے میں ناکامی کے بعد وزارت عظمیٰ کے عہدے سے آج استعفیٰ دے دیا ہے. تو شمع سے ہم بات کرتے ہیں. شمع، اب آگے کیا کنزرویٹو پارٹی کی قیادت جو بھی سنبھالے گا اس کے سامنے چیلنج تو یہی ہوگا، اور وزیر اعظم ٹریسا مے 3 بار کوشش کے باوجود بھی جو پارلیمنٹ کو راضی نہیں کر سکتی، تو اب نئے لیڈر کے سامنے کیا امکانات اور کیا چیلنج ہوں گے؟
جی نئے لیڈر کا ابھی یہ ہے کہ آج جب وہ اسٹیپ ڈاؤن کر رہی ہے تو نئی لیڈرشپ کا یہاں پر کانٹیسٹ ہوگا. اس میں 4-5 امیدوار ہیں، لیکن بورس جانسن، مائیکل گو اور ایک اور ہیں، ان کا زیادہ جو ہے وہ فیورٹ نظر آ رہے ہیں. ہوم سیکرٹری ساجد جاوید نے بھی کیا ہے، لیکن اب مجھے ایونچولی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم لوگ پھر ایک نئے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو ڈیڈ لاک ہے، جو تھریسا میں چاہ رہی تھی کہ پارلیمنٹ سے کوئی موو پاس ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتی بیکاز آف دا کنفیگوریشن، کیونکہ ان کی ہی غلطی کی وجہ سے جو ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی وہ انہوں نے لوز کر دی نئے الیکشن کروا کر، جس کے بعد وہ ایک منیمم میجورٹی کے ساتھ آئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ساری ریزولوشنز فیل ہو رہی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ان کے جانے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ نیو الیکشنز اگر ہوں اور اس کے بعد کیا ہو. لیکن ایک اور بڑی عجیب صورتحال ہے کہ جس طرح ابھی ای یو الیکشنز میں بریکسٹ پارٹی کو اوورویلمنگلی 40% کے قریب انہوں نے سیٹس لی ہیں، اور جو دوسرے ریمینرز ہیں مختلف پارٹیز انہوں نے तकरीबन 55% के करीब सीट्स ली हैं। तो अगेन वो पहले वाला बन रहा है जिस तरह रेफरेंडम जब हुआ था तो 49 और 51 का था, तो ये भी तकरीबन वैसा ही है। तो अगर ये है कि वो फिर उनकी तरफ से कोई आ जाते हैं पार्लियामेंट में एक बहुत ज्यादा अक्सरियत लेकर, तो अगेन ये है कि ये डेडलॉक रहेगा। तो इस पर यह है कि एक कंप्लीट डिवाइड है जिस पर एग्री नहीं हो सकते। तो वो ये एक ऐसी चीज है कि इवन यहां पर जो बड़े से बड़े सियासी पंडित हैं वो भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इतना बदतरीन एक कंफ्यूजन और एम्बिग्यूस सिचुएशन जो है वो चल रही है। तो अब यह है कि आज उनके जाने से भी मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क, उनको काफी अरसा पहले जाना चाहिए था जब वो नहीं डिलीवर कर सकी, लेकिन वो डटी रही। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं जिस जॉब के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर बनी हूं मैं जॉब डिलीवर कर लूंगी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी अपनी पार्टी में उनको बहुत ज्यादा मुखालिफत का सामना करना पड़ा, उनकी अपनी पार्टी से नो के वोट आते रहे और वो किसी भी एक जगह पर नहीं रह सके। तो मेरे ख्याल में ये जो ब्रेक्सिट शैम्बल्स की जो सूरत हाल है ये कंटिन्यू करेगी, ये नहीं खत्म हो सकती।
अच्छा आरिफ अंसार साहब, आपके ख्याल में ब्रेक्सिट डील की बरतानवी पार्लियामान से मंजूरी न होने की अब बुनियादी वजह क्या है? बरतानवी अवाम ने रेफरेंडम के जरिए यूरोपीय यूनियन से अलग होने की मंजूरी दी थी, हालांकि जैसा कि शमा ने भी कहा कि बहुत मार्जिन था इसका, बहुत कम था, मेरा ख्याल है 48-51 कुछ ऐसा था, 49-51, हाँ जी ये मुझे याद पड़ता है कि कुछ ऐसा ही था। तो बड़ी बुनियादी वजूहात आप क्या देखते हैं इस रुकावट की?
बेहतर देखें, जो बुनियादी एक बिगर लेवल पे तो डिफरेंस यही है ना कि क्या यूरोप के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा यूके और किसी हद तक अपनी सॉवरेंटी पे भी वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, जो कि यू के दूसरे कंट्रीज भी कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक अफेयर्स भी आ जाते हैं, करेंसी के अफेयर्स भी आ जाते हैं, और किस हद तक वो अपना इंडिपेंडेंस रखना चाहता है, रखना चाहता था यू के अंदर रह के भी और अपनी इंडिपेंडेंस भी बरकरार रख के। जो नेशनलिस्टिक एक वेव दुनिया भर में चल रही है, यूके ने डिसाइड किया कि वो लूज ज्यादा कर रहे हैं ईयू में रह के, और उसी वजह से ब्रेग्जिट हुआ और उसी वजह से यूके के अंदर इतनी पोलराइजेशन भी हुई। तो डिफरेंसेस तो वही हैं कि बिगर लेवल पे कि क्या यूके ईयू के अंदर रह के गेन करता है या उससे बाहर रह के उसको ज्यादा फायदा होगा, और उसमें मेरा ख्याल इतनी क्लियरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और उसी पे जो है आगे पीछे 19-20 हो रहा है कि क्या दोबारा रेफरेंडम कराने की जरूरत है, कि नए सिरे से पूरे इश्यू को रीफ्रेम करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि यूक्रेन अपने आप को ही अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर खुद ही धकेल दिया है, जहाँ पे एक बड़ी क्लियर कट सोच नहीं है कि अंदर रह के फायदा है या ईयू से बाहर निकल के ज्यादा फायदा है।
अच्छा अब हम बात करते हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दौरा यूरोप के। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम ट्रेसा मे ने फ्रांस के इलाके नॉर्मंडी के 50 मील लंबी साहली पट्टी पर ऑपरेशन डी डे की 75वीं बरसी के मौके पर मुनक्किद होने वाली मुतअद्दिद तकरीबात में भी शिरकत की। फ्रांस के सदर ने कहा कि फ्रांस को नाजी जर्मनी के कब्जे से आजाद कराने के सिलसिले में इत्तेहादी फौजों की कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। तो शमा आपसे मेरा ये सवाल है कि इस दौरे के दौरान एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप और अब जो मुस्ताफी हुई बरतानवी वजीर आजम ट्रेसा मे ने दोनों मुल्कों के दरमियान एक तजारती मुआहदे का अहद किया, जबकि बरतानिया इस साल के आखिर में यूरोपीय यूनियन से अपनी अलहदगी की वजह से अभी भी गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना है जिसके बारे में अभी हम बात कर ली। तो लेकिन ये किस तरह का, इस नौयत का क्या तजारती समझौता है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरह से आप इसको देखते हैं इस तरह की बातचीत के बारे में और खासतौर पर इस मुआहदे के बारे में जो बात हो रही है?
बेजर जो सदर ओबामा थे वो इस चीज के खिलाफ थे कि बरतानिया ईयू से अलग हो, इसीलिए उन्होंने वॉर्न भी किया, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन भी आए बरतानिया और यूएसए रिलेशन में। लेकिन जो सदर ट्रंप की पॉलिसी रही है वो प्रो ब्रेग्जिट रहे हैं, उनका एक ये भी नतीजा हो सकता है कि वो नाइजल फराज जो कि रूहे रवां थे हमारी ब्रेग्जिट कैंपेन पूरे के, उनके वो जाती दोस्त हैं, लेकिन उनका वो चाहते हैं कि ब्रेग्जिट हो, इसीलिए उन्होंने अभी फेज किया है और बड़ा कैंपेन कर गए हैं बरतानिया में कि हम आपको एक बहुत बेहतर डील देंगे अगर आप अलग होते हैं। तो अक्टूबर के बाद उन्होंने पूरा पैकेज भी अनाउंस किया जिसकी सारी तफसीलात आ गई हैं। लेकिन उसी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बहुत बड़ी बात हुई थी जिस पर सॉवरेंटी के हवाले से यहाँ पर काफी सवालात उठाए गए, मैंने भी उठाए और भी सारे लोगों ने, कि वो एक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, कम अज कम मेरी लाइफ टाइम में या मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है मैंने ये नहीं देखा कि एक अमरीकी सदर जैसे ही आए तो वो उतर कर, अभी वो उतर निकलता नहीं है तैयारे से, तो वो लंदन के मेयर को उन्होंने ह्यूमिलिएट किया, उसके बाद जेरेमी कॉर्बिन जो यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं उनको किया, थेरेसा मे चुप खड़ी रही, डिप्लोमेटिक जाहिर प्रोटोकॉल होता है उसके लिहाज से, वो उनके काउंटर पार्ट थे उनको वो कंफर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन यहाँ पर बर्तानिया की सॉवरेंटी के लिहाज से हवाले से ये क्वेश्चन रेज किए गए कि क्या अमरीकी सदर को ये हक हासिल है कि वो हमारे मेयर को रिडिक्यूल करे या हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं उनके बारे में कहें कि मैं नहीं मिलूंगा, या उनके बारे में जो उनके जाती ख्यालात थे उनका इस तरह से ओपनली तस्करा करे, क्योंकि उससे ये था कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल ब्रेक हो। तो जो ट्रेड डील की आप जो बात बता रही हैं वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफ्यूज हो गई, और जो मेन जो चीज हाईलाइट हुई मीडिया में या जो डिस्कशंस में वो उनकी इंटरेस्ट था, पर्सनल इंटरेस्ट, उनके पर्सनल कमेंट्स थे जो कि पसंद नहीं किए गए बर्तानिया में, और ये भी कभी नहीं हुआ कि कोई अमरीकी सदर यहाँ पर आए और इतना हाई लेवल का प्रोटेस्ट हो कि उनको 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वो अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वरना वो हमेशा ये होता है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बाहर रहकर वो करते हैं और प्रेस को जवाब देते हैं, लेकिन क्योंकि इस कदर शोर था सड़क पर उनके जो प्रोटेस्टर्स का, तो वो फिर फॉरेन ऑफिस एंड कॉमनवेल्थ की ऑफिस में गए और वहां पर उनका मूड खराब था, और वो ये था कि जो उन जो उनके विजिट का जो मकसद था उसको उन्होंने बाईपास करके दूसरी तरफ साइड लाइन पर वो ज्यादा उनका फोकस था। तो अब मैं दोबारा आती हूँ उस ट्रेड डील पर। बर्तानिया को बहुत ज्यादा होप्स हैं इस वक्त यूएसए से ड्यू टू प्रेसिडेंट ट्रंप्स पर्सनल कमिटमेंट्स और पर्सनल उनका जो इंटरेस्ट है कि ब्रेक्सिट हो, लेकिन ब्रेक्सिट होता है या नहीं होता, या अगेन ये कि हम जो इस डेडलॉक में रहते हैं उसका क्या होता है। अभी आपने जो एनालिस्ट है उनसे आप जो पूछ रही थी और उन्होंने बताया कि सॉवरेंटी का कहा, तो नॉर्वे में भी ये था कि जो नहीं हुआ उसमें हमारी ये था कि हम लोग अगर निकल भी रहे हैं, और जो थेरेसा मे की जो डील थी जो कि इतनी बैड डील थी कि यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस ने सोचा कि उससे नो डील हो, तो उसमें भी यही था कि जब आप अपनी सॉवरेंटी को दाव पर लगा रहे हैं और आपको कोई भी सही बार्गेन नहीं, तो फिर आपने ब्रेक्सिट ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोपियन हैं उनकी नौकरियों के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से, फिर यहाँ पर जो एनएचएस की जो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर होती है उसके हवाले से ही, और जो इमिग्रेशन है जो सबसे बड़ा मसला था कि उनके राइट्स क्या होंगे सिटीजन, वो अगर वो रहते हैं और क्या वो बन सकते हैं सिटीजन, तो वो चीजें ज्यादा थी जो कि थेरेसा मे फेल हो गई उन सारी चीजों को डिलीवर करने में जिसके लिए ब्रेक्सिट हुआ। तो सिर्फ ट्रेड डील एक नहीं है, उसके अलावा भी बहुत है, ऐसे इश्यूज है जिसमें यूएसए को मेरे ख्याल में खुलकर अपनी पॉलिसीज का इजहार करना चाहिए कि उनकी इमिग्रेशन के हवाले से बर्तानिया के साथ क्या पॉलिसीज होंगी आफ्टर ब्रेक्सिट अगर होता है, और ट्रेड पर क्या होंगी, या हमारे जो लोग यूएसए में नौकरी करने जाते हैं जाहिर है जब ये खत्म होगा और ये हम लोग अलग हो जाएंगे ईयू से, तो उसके बाद ब्रिटेन के लिए यूएसए क्या जॉब्स ऑफर करता है, या यूएसए इन एक्सचेंज अपने लोगों के लिए किस तरह से यहाँ पर मांगता है, वो सारी चीजें मेरे ख्याल में मजीद वाजे होने चाहिए, और आई होप कि वो वाजे होंगे जिससे यह है कि क्लियर एक पाथ होगा कि क्या पॉलिसी बन रही है दोनों ममालिक की। लेकिन इस वक्त यह है कि यूएसए की जो पूरी पॉलिसी है वो ट्रंप की पसंद और नापसंद पर चलती है, और हमें ट्रंपलोमेसी पर और उनके ट्वीट्स पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ता है बजाय ये कि हम यूएसए की फॉरेन ऑफिस पर डिपेंड करें।
अच्छा, आरिफ अंसार साहब, आप सुन रहे थे शम्मा ने इसका تجزیہ کا کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، میں نے کسی بات میں ان کو نہیں روکا، بہت سارے مظاہرے بھی ہوئے یورپ میں، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ وہ کہا کہ میئر صادق خان نے بھی ان کے لیے بہت ایک جسے کہنا چاہیے کافی سخت لفظ استعمال کیے تھے، جو مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے سرخ قالین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ برطانوی روایات کے منافی ہے۔ آپ کے خیال میں یورپ میں امریکی صدر کی ناپسندیدگی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
جی، اس میں بنیادی وجہ بہجت تو یہی ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب کی اپروچ بالکل فرق ہے، جس کا ذکر بھی ہوا کہ صدر اوباما گلوبلسٹ تھے اور اس میں جو اب صدر ٹرمپ ہیں وہ گلوبلسٹ تو آبویسلی نہیں ہے، جو بھی دوسرا نام ہو سکتا ہے، پروٹیکشنسٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ پیراماؤنٹ ہے اور دوسروں ملکوں کو اور ان کے انٹرسٹ کو کے مطابق چلنا ہوگا یا الائن کرنا ہوگا امریکہ کے انٹرسٹ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیٹو سے متعلق بھی ڈفرینسز ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے پاسٹ ایڈمنسٹریشن نے اس کو ایک بنیادی پلر ہے یو ایس کی پاور پروجیکشن کا، سیکیورٹی اپریٹس کا، کہ جو کہ نیٹو جس میں شامل ہے، یو بھی جس میں شامل ہے، اور اس میں جو ہے صدر ٹرمپ نے ایسے بیانات دیے ہیں ماضی میں کہ وہ نیٹو میں بھی پورے طریقے سے بلیو نہیں کرتے، وہ کچھ ایسے پیکٹ کر رہے ہیں، وہ ایران والی ڈیل سے بھی نکل آئے جس میں یورپین ایلائز ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کے اندر رہ کے جو ہے ترمیم کرنی چاہیے بجائے اس کو کچھ چھوڑ دیں، کلائمیٹ چینج۔ صدر ٹرمپ کی بہت ساری پالیسیز ایسی ہیں اور ایسے اگریمنٹس ماضی میں تھے جس سے وہ نکل آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ان کا امیج ہے وہ یورپ میں بہت خراب ہے، اور اسی وجہ سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی بہت لو ہے، کہ وہ جو یورپ جس امیج میں بلیو کرتا تھا اور وہ جو شیئر کرتا تھا امریکہ ان کے ساتھ، اب وہ چینج ہو گیا ہے، اور شاید یورپ کو پوری طرح بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب آپ کے جانے کا وقت ہوا، ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے امریکہ کو کہ امریکہ کے یورپ کے ساتھ جو ایک بہت دیر پا اور وہ ہمیشہ سے تعلقات رہے ہیں، اور خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے دو طرفہ سیاسی، ثقافتی، اقتصادی، فوجی اور تاریخی رشتوں کو بیان کرنے کے لیے خصوصی تعلقات کی اصطلاح وضع کی تھی، ایک ٹرم وضع کی تھی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب امریکہ کسی بھی طور واپس اسی طرح جا کے یورپ اپنے قدیم حلیف کے ساتھ صورتحال کو بہتر بنا سکتا ہے؟
جی، میرا خیال ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو ایسا نہیں لگ رہا، کیونکہ ایک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اپنی ویژن ہے، اپنی پالیسی ہے، اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، اور اس میں زیادہ یہی لگتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ وہ الائن کریں اپنی پالیسی کو امریکہ کے ساتھ، اور جس طرح سے اب جس طرح ٹیکنالوجی لیول پہ بھی بات ہوئی کہ واوی کس سے ریلیٹڈ، کہ یورپ جو ہے وہ ٹیکنالوجیز نہ استعمال کرے جس سے ان کی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی، اور امریکہ پہ بھی فرق پڑے گا، تو بہت سے جو چیزیں ہیں اس میں ڈفرینسز ہیں۔ اگر آگے جا کے الیکشنز امریکہ میں آتے ہیں اور نئی صدارت آتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ تبدیلی آئے گی، لیکن اس وقت جو پالیسی امریکن فورن پالیسی کا جو پریمس ہے وہ تو اس چیز کو کم کرنے میں میرا خیال ہے مدد زیادہ نہیں دے گی۔
بہت بہت شکریہ عارف انصار، ہمارے ساتھ تھے یہاں پولیٹیک سے۔ عارف، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شمع جنید جو لنڈن سے ہمارے ساتھ تھیں، اس سے پہلے آپ بھارت سے رمیش پریدا اور پاکستان سے ڈاکٹر ازمر رضاوان نے ہمارا ساتھ دیا اب تک کے پروگرام میں، جو جن موضوعات پر ہم نے بات کی۔ آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں، ہم بات کریں گے امریکہ اور ایران کے تعلقات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق بھی صورتحال کیا ہے، اور بہت سارے جو مختلف آج موضوعات سامنے آئے ہیں، مختلف سوال سامنے آئے ہیں، ان کے بارے میں اپنے تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے کاٹو انسٹیٹیوٹ سے سحر خان ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں۔ ہاں جی، ایک اور بات بتائیں، کرکٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اگرچہ میچ آج کا منسوخ ہو گیا، لیکن جلال الدین جو سابق کرکٹر رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے ضرور کہ میچ کے آئندہ دنوں میں صورتحال کیا ہونے والی، پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پوزیشن کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ۔ پروگرام میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنی سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایران کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، مشرق وسطی کے بارے میں کچھ بات ہو جائے۔ آج امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے دو طرفہ مذاکرات پر زور دیا۔ یہ فرانس کے علاقے نارمینڈی کے میں صدر ایمینوئل میکران کے ساتھ ملاقات سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا تھا کہ ایران امریکہ سے مذاکرات چاہتا ہے اور امریکہ کی بھی یہی خواہش ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات پر زور دینے سے متعلق صدر ٹرمپ کا دو روز میں یہ دوسرا بیان ہے۔ اس سے پہلے بدھ کے روز دورہ برطانیہ کے دوران ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ اپنے ایرانی ہم منصب حسن روحانی کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا، یہاں کاٹو انسٹیٹیوٹ سے سحر خان ہے ہمارے ساتھ، اور ابھی بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق ہمارا ساتھ دیں گے، جبکہ لندن سے شمع جنے جو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو سحر، پروگرام میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ایران نے گزشتہ دنوں اس بارے میں سخت موقف اپنائے رکھا تھا، آپ سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ ساری صورتحال ہے، ایک طرف سے یہ بھی بیانات آ رہے ہیں کہ شاید ایران اب مشرق وسطی خطے میں جہاں پہ پہلے امریکی بیڑا بھی تھا وہاں بھی کچھ کشیدگی کی صورت کم ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایران امریکہ مذاکرات کی راہ کسی طور پر ہموار ہو رہی ہے؟
بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔
بہت شکریہ آپ کا۔
تو میرا خیال یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ تو بالکل چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ہو، اس میں جو جان بولٹن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں خاص طور پہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ جہاں تک ایران اور امریکہ کے آپس میں مذاکرات کی بات ہے، آئی تھنک اس کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جنگ سے بہت دور رہے، اور جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرمن فورن منسٹر بھی گئے ایران سے، انہوں نے بات چیت کرنی شروع کی ہے۔ جو جاپان کے پرائم منسٹر ہیں ایب، وہ جا رہے ہیں، یعنی 40 سال بعد کوئی جاپنیز پرائم منسٹر ایران
کا دورہ کر رہا۔ جی بالکل
بالکل، تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یعنی پوری دنیا چاہتی ہے کہ یہ جو نیوکلیئر ڈیل ہے یہ قائم رہے، کیونکہ اس میں صرف ایران کا فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا ہی فائدہ ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہ بنائے اور ایران کے ساتھ جنگ نہ ہو۔ لیکن جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک ہارڈ لائن اپروچ اپنائی بھی ہے۔ اور
لیکن سحر، یہ جو حالیہ بیانات ہیں صدر کے، جن سے ہم نے شروع کی یہ بات کہ وہ ایران سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود یہ خدشہ ابھی تک موجود ہے کہ سخت موقف اپنایا جاتا رہے گا؟
بالکل اپنایا جاتا رہے گا۔ دیکھیں، جہاں جب تک ڈیل تھا، جب تک امریکہ بھی ڈیل میں تھا، ایران نے نیوکلیئر ڈیل کا ہمیشہ ساتھ دیا، انہوں نے اس ڈیل کو وائلیٹ نہیں کیا۔ تو یہ بے شک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو بات چیت کا انداز ہے وہ یہ ہے ایران کو کہنا کہ تم نے ڈیل کو وائلیٹ کیا ہے، یا آپ لوگوں نے یو نو سیکرٹلی آپ لوگ نیوکلیئر یورینیم کو انرچ کر رہے ہیں، اس طرح کی باتوں کا کہنا ہے، جو بات چیت نہیں ہے، الزامات ہیں۔ اور ایران جو ہے وہ بہت عرصے سے بہت ٹرانسپیرنٹ رہا ہے، تو بے شک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم میرے اینگل سے یہ بات چیت کرنا نہیں ہے، یہ کسی کے اوپر الزام لگانا ہے اور ان کو پرووک کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، تاکہ پھر امریکہ یہ کہہ سکے کہ دیکھو ایران نے یہ ڈیل نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے ہمیں اب ان کو اٹیک کرنا پڑے گا۔ لیکن ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جنگ شروع نہ ہو، اس نے سالوں سے امریکی سینکشنز کی وجہ سے ایرانی اکانومی جو ہے وہ بالکل خراب ہو رہی ہے، اور ایران اس بات کو جانتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے بہت کاسٹلی ہوگی اور ایک اور ریفیوجی کرائسس بن جائے گا۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ سیریا بن جائیں، تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ
جنگ سے الگ رہیں۔ اچھا پروفیسر فیضان، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی میں کمی کے لیے دیگر عالمی طاقتیں بھی سرگرم ہیں۔ امریکہ کے دو اہم اتحادی ہیں جرمنی اور جاپان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایرانی کی عادت سے کشیدگی میں کمی لانے پر بات کریں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں جرمنی اور جاپان کی ثالثی کے نتیجے میں امریکہ ایران بات چیت ممکن ہو سکے گی؟ اور جیسا کہ سحر نے کہا کہ ان کو ابھی بھی یہ بات وہ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا رویہ اسی طرح سخت رہے گا جیسا کہ ہے، حالانکہ صدر ٹرمپ بہت واضح طور پر ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے۔ دیکھیے جو یہ معاملہ جو شروع سے تھا ایران کے ساتھ امریکہ کا, یہ معاملہ جو تھا یہ ایک پوسچرنگ تھی, ایک اس کا نتیجہ اگرچہ ایران کو بہت پریشر دیا گیا ہے لیکن میرے خیال میں اکثر لوگوں کو یہ یہ بات معلوم تھی کہ یہ پریشرائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے, کیونکہ جب سے امریکہ نے ایران کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے اس سے وتھڈرا کیا ہے, اس کے بعد اس کانٹریکٹ اس ایگریمنٹ سے جب سے وتھڈرا کیا ہے ایران کو واپس گفتگو کے میز پر لانا جو ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو ایک ویک پوزیشن سے شروع کروایا جائے, اور جاپان اور جرمنی ان ممالک میں میرے خیال میں شامل ہیں جن کو یہ استثنا تھا کہ وہ ایران کے جو تیل ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ایران کی اکانومی جس بھی حالت میں ہے اس حالت کے لیے بھی جو تیل کا جو کاروبار ہے وہ ضروری ہے, اور تیل کی تجارت کے بغیر ایران جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا, تو اس لیے اور اگر ایران کے جو تیل ہے اس کو عالمی منڈی میں آنے سے روک دیا جائے تو ایک بہت بڑا توانائی کا بحران پیدا ہوگا جس سے پوری دنیا بہت بری طرح متاثر ہوگی. ایران جو ہے اس کے پاس یہی ایک ترک کا پتہ ہے, اور یہ وہ جو ترک کا پتہ ہے وہ اب واضح ہو چکا ہے, اور اس کے پاس اور کوئی چیز رہ نہیں گئی. البتہ جو دوسرے پیرفری میں اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس جو نیگوشیٹنگ پوزیشن ہیں یا جس سے وہ گفتگو کر سکتے ہیں اس میں ان کے تعلقات ہیں شام کے ملک کے ساتھ, اور وہاں پر جو ان کے اتحادی لڑ رہے ہیں, اور لبنان میں جو حزب اللہ ہے جو ان کے زیر اثر ہے, یہ وہ اور علاقے اور عراق میں جو ان کا انفلوئنس ہے وہ جو اثر و رسوخ ہے یہ وہ نیگوشیٹنگ ہے لیوریج ہے جو کہ سافٹ لیوریج میں جس کو کہتا ہوں, جس کو استعمال کرتے ہوئے ایران جو ہے وہ امریکہ سے اچھی گفتگو کر سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو سچویشن ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطی میں جو اس وقت حالت ہے, اس حالت کے لیے یہ بات ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ سی پیک سے لے کر ایران کے حالات تک, اور اس کے بعد سعودی عرب اور ایران کے جو کشیدگی ہے, اور وہاں پہ جو تین چار خانہ جنگی ہو رہی ہیں, ایک شام میں, ایک یمن میں, اور اس کے بعد عراق جو ہے ابھی پوری طرح سیٹل نہیں ہوا, یہ جو علاقے ہیں ان سب میں ایران پوری طرح جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, تو اس کو ڈیفینسو پہ لانے کے لیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی اسٹرانگ پوزیشن جو ہے وہ جاری رہے گی.
اچھا شمع بڑا ایک کوئک سا کامنٹ کریے گا, ایران کے بارے میں کافی بات ہوئی, سفارتی سطح پر اس کا کیا امکان دیکھتے ہیں؟
بہجت, جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ وہ بیک ٹو اسکوائر ون ریلیشن یو ایس اے ایران چلے جائیں گے جتنی بھی بارک اوباما نے ایفرٹس کی. آج جو ابھی جسٹ آدھا گھنٹہ پہلے جو سینکشنز, اکنامک سینکشنز یو ایس اے نے کی ہیں ایران پر, اس سے وہی ان ساری باتوں کو تقویت ملتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو سبق سکھایا جائے اور ان کی پریزیڈنسی میں ہی سکھایا جائے. جب آپ تہیا کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگین یہ ہوتی ہے کہ ڈپلومیسی اے ون سائڈڈ نہیں چل سکتی. جو ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں دیکھا تھا کہ اگر کچھ پیش رفت ہوئی تھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں, وہ اس لیے کہ کچھ اوباما جھکے تھے, کچھ وہ انہوں نے اپنے اسٹانس سے بیک آؤٹ کیا, اور اس کے بعد یہ تھا کہ ڈپلومیٹک جو ان کی نیگوسیشنز ہوئی تھی ان میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی اور ان پر سیکشنز لفٹ کی گئی. اب یہ ہے کہ جو پرسوں جیپنیز پرائم منسٹر جا رہے ہیں ان کے وزٹ پر, اس کا ایران بہت زیادہ ایک سفارتی فائدہ اٹھائے گا کہ ہم لوگ اکیلے نہیں ہیں, یا جس جو کہ یو ایس اے کا اسٹانس ہے کہ وہ ایلینیٹڈ ہو جائے گا یو ایس اے کی سینکشنز کے بعد ایران, وہ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں اگر ٹرمپلومیسی, اگین میں بات کر رہی ہوں کہ یو ایس اے کی جو پوری پالیسی ریوالو کر رہی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ پر کر رہی ہے. ان کے ساتھ جان بولٹن ہے, وہ شدید ناپسند کرتے ہیں, انہوں نے آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ سب پالیسیز کو ریورس کریں.
لیکن شمع یہاں پہ تھوڑا سا مجھے اختلاف کرنے دیں کہ ہم بار بار میری بات
ڈپلومیسی نہیں دیکھتے کوئی میریکل ہوگا.
ہاں یہاں پہ میں یہ بھی بات واضح کرتی چلوں کہ کسی بھی کوئی بھی رہنما کسی بھی ملک کا ہو, اس کی ذاتی سیاسی پسند ناپسند کی بات ایک ہوتی ہے, لیکن بہت اس ملک کے ساتھ اس کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے, اس کے ڈومیسٹک معاملات ہوتے ہیں, داخلہ پالیسی ہوتی ہے.
اس میں جتنا بھی میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ ڈیزرٹیشن لکھ رہے ہیں آج کل, اور ایک ریسرچز ہو رہی ہیں کہ آپ کا فورن آفس یا آپ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ کس طرح سے چینج ہوتی ہیں ود دا چینج آف ہیڈ آف دا اسٹیٹ. سو ابھی یہ چیز ایک بڑی ہی عجیب اور انبلیویبل لگ رہی ہے, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی میں جانتی ہوں کہ آج سے 5 سال یا 10 سال کے بعد ہم لوگ یا ہسٹری یا آپ اور میں پروگرامز میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے یو ایس کی پالیسی میں شفٹ آیا جسٹ فار دا بیکاز آف دا پریزیڈنٹ آف دا یونائیٹڈ اسٹیٹس.
اچھا چلیے یہ بھی دیکھیں گے, آئی ہوپ کہ ہم اس کے بارے میں بھی بات کر سکیں گے اگلے 2-4 سال میں, کیونکہ شمع کے پاس اپنے تھیسس کے موضوع کے لیے مزید مواد آ گیا. متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اس کے ساحل کے نزدیک تیل بردار 4 بحری جہازوں پر گزشتہ ماہ کیے جانے والے حملے میں ریاستی عناصر کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں. امارات کی حکومت نے یہ بات اپنی رپورٹ میں کہی ہے جو جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی, لیکن اس میں کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا, نہ ہی ایران کا کوئی ذکر ہے. تو سحر, آپ سمجھتی ہیں کہ رپورٹ میں کسی بھی ملک کا نام شامل نہ کرنے لیکن ریاستی عناصر کی بات کرنے سے مشرق وسطی کے ملکوں میں کچھ کشیدگی اور تناؤ کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے؟
جی بالکل پیدا ہو سکتا ہے. یہ آپ سمجھیں کہ گلوبل ایفرٹ ایک قسم کی بن رہی ہے جو امریکہ لیڈ کر رہا ہے کہ ایران کو جو ہے کسی بھی طریقے سے پرووک کیا جائے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے بہت ہی معقول طریقے سے امریکہ کے اس طرح کے جیسچرز کو جسٹس کی رسپانس کر رہا ہے, اور میرے خیال میں ایران اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل رہے, اور صرف رہے نہیں بلکہ الگ الگ یورپین ممالک اور ایشین ممالک بھی جو ہیں وہ ایران کا ساتھ دیں زیادہ امریکہ کے مقابلے میں. تو امریکہ بے شک اس طرح کی کوشش کر رہا ہے, لیکن میرے خیال میں ہوپفلی یہ کامیاب نہیں ہوں.
اچھا پروفیسر فیضان, امریکہ کے ساتھ چین کے تعلقات آج کل کچھ کشیدہ ہیں تجارتی سطح پر, اور ایسے وقت میں چین کے صدر شی جن پنگ روس کے 3 روزہ دورے پر ماسکو پہنچ گئے ہیں, اور دورے کا مقصد چین تعاون اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ قریبی تعلقات کو اجاگر کرنا ہے. اور روسی رہنما کے بارے میں شی نے کہا کہ گزشتہ 6 برسوں کے دوران ان کی تقریباً 30 مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں امریکہ کی تجارتی جنگ اور کشیدہ تعلقات روس اور چین کو ایک دوسرے کے مزید قریب لانے میں کتنا اہم کردار ادا کریں؟
جی دیکھیے, سن 1972 میں جب پریزیڈنٹ نکسن جو تھے وہ چین جا رہے تھے, تو ان کا مقصد جو تھا چین اور امریکہ کا تھا کہ جو سوویت یونین ہے اس کے ارد گرد اپنے گھیراؤ کو اچھا اور مضبوط کرنا. اس وقت امریکہ جو ہے وہ بھی اس کوشش میں مصروف ہے کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے, ان کی ترقی کو یا ان کی طاقت کو جو کہ بڑھ رہی ہے. اس کے لیے ان کو روس سے زیادہ بہتر اتحادی نہیں مل سکتا, لیکن روس جو ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ ایران چائنا ان کا ہمسایہ ہے, تو جو ہمسایہ ان کا یعنی دیوار ملتی ہے آپس میں, تو وہ چاہیں گے کہ چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے کسی طرح طور پہ اتنے نہ بگڑ پائیں کہ وہ حالات مخدوش ہو جائیں, کیونکہ جو روس کی اکانومی ہے وہ چائنا پہ خاصی ڈپینڈنٹ ہے. لیکن ان تمام جو کوششیں ہیں اس میں سب سے بڑا جو بینیفیشری ہوگا وہ روس ہوگا, کیونکہ روس امریکہ بھی چاہے گا کہ روس اس کا ساتھ دے, چائنا بھی چاہے گا اس کا روس ساتھ دے, تو روس کے لیے کنسیشنز دی جائیں گی دونوں طرف سے. اور اس میں کیونکہ ابھی پچھلے ہی دنوں روس پر امریکہ کی طرف سے کچھ اور قدغن لگائے گئے ہیں, یعنی کہ سینکشنز لگائی گئی ہیں, تو ان سینکشنز کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ چائنا کے زیادہ قریب ہو جائیں, اور چائنا کے ساتھ جو ان کا ون روڈ کا جو کانسیپٹ ہے, چائنا کا جو پروجیکٹ ہے, وہ اس میں روس سوویت یونین سے آزاد ہوئی بھی بہت سی ریاستیں اور روس بھی شامل ہے, اور اس سے روس کو بہت تجارتی فائدہ ہوگا, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ چائنا کے ساتھ وہ اتنا بگاڑے. اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس کر پاتا ہے کہ نہیں, کیونکہ جو بھی ٹریڈ وار ہے یا تجارتی جنگ ہوتی ہے اس کی ایک سیلنگ ہوتی ہے, اس سے آگے وہ جنگ کی نہیں جا سکتی. اور میرے خیال میں چائنا اور امریکہ دونوں جو ہے وہ اس چھت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں, اگر وہ اس سے ریورس نہیں ہوں گے تو دونوں ہی تجارت جو اکانومیز ہیں, دونوں جو معاشی طاقتیں ہیں ان کو نقصان پہنچے گا.
بہت بہت شکریہ. یہاں کارٹر انسٹیٹیوٹ سے سحر خان ہمارے ساتھ تھیں. لندن سے ہمارے ساتھ شمع جنیجو تھیں اور پروفیسر فیضان حق یہاں بفلو یونیورسٹی سے تھے. کچھ بین الاقوامی خبروں کے اوپر ہم نے بات کی, ان کا تجزیہ آپ نے سنا, جس میں ایران امریکہ تعلقات, یورپ میں صدر ٹرمپ کے دورے کے بارے میں جو صورتحال سامنے آئی اس کے بارے میں ہم نے بات کی, اور بریکسٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی, پاک بھارت لیڈرشپ کے درمیان جو تعلقات ممکنہ طور پر بہتر ہونے کا امکان کیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بات کی, خاص طور پر بشکیک سربراہی اجلاس کے حوالے سے. تو یہ سارے موضوعات آج کے پروگرام میں ابھی تک آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے ہیں, آپ کے ساتھ تجزیہ کاروں کی بات چیت بھی آپ نے سنی. اب آخر میں ہم بات کریں گے کرکٹ کے, جو کہ آپ کا بڑا من پسند موضوع ہے. تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ذرا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہوں گے جلال الدین صاحب جو کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر رہ چکے ہیں اور ہمارے ان پروگراموں کا ایک بڑا ممتاز نام بھی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے ورلڈ کپ کرکٹ کے بارے میں. تو ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس ہوتے ہیں.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ. جہاں رنگ کا اب بالکل آخری ہمارا سیگمنٹ ہے, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل چونکہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اور اس کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں جو تازہ ترین معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جلال صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ورلڈ کپ کا یہ آج پاکستان کا مقابلہ جو سری لنکا سے تھا, لیکن یہ میچ جو کافی دیر تک ہم سب اس کا انتظار کرتے رہے لیکن پتہ لگا کہ وہ بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا ہے, اور اس صورت میں پاکستان کو اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک میچ پوائنٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو جہاں تک پوائنٹس ٹیبل کا تعلق ہے, دونوں ٹیمیں دو دو میچ کھیل چکی ہیں, سری لنکا کی اور پاکستان کی. ان میں سے ایک ایک انہوں نے جیتا ہے, ایک ایک ہارا ہے, اور اس طرح دونوں ٹیموں کے دو پوائنٹ ہیں. لیکن سری لنکا کی ٹیم ویسے ساتویں نمبر پر ہے جبکہ پاکستان آٹھویں نمبر پر ہے. یوں نہ یہ میچ نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو ابھی بھی نقصان ہے جبکہ سری لنکا کو فائدہ ہو سکتا ہے. کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
لیکن لاسٹ جو میچ پاکستان نے کھیلا تھا انگلینڈ کے اگینسٹ, اور اس کو جیتنے کے بعد تو پاکستان کی ٹیم کی جو مطلب مورائل بھی کہہ لیں اور ان کا کانفیڈینس بھی کہہ لیں اور اس میں جو بھی چیزیں تھیں وہ سب بہتر ہو گئی تھی, کیونکہ ایک بہت بڑا میچ جیت گیا تھا جو انگلینڈ اس وقت فیورٹ ٹیم ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر آج کے میچ کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ پاکستان کے بیک آف مائنڈ میں تو یہی ہوگا یہ میچ وہ جیت جائیں گے.
جی
میچ تو خیر گراؤنڈ پہ کھیلا تھا مگر آن پیپر فیوریٹ بھی پاکستان تھا اس میچ میں, تو ان کو تو بظاہر اس کا نقصان لگ رہا ہے کہ اگر یہ میچ ہوتے تو شاید وہ جیتتے تو دو پوائنٹ حاصل کر لیتے, تھوڑی سی فرسٹریشن ان کی ہوئی ہوگی. جہاں تک سری لنکا کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ بھی ایک اچھا میچ جیتے, دو اسکورنگ میچ تھا وہ جو انہوں نے جیتا. مگر پاکستان کیونکہ آلریڈی ایک اچھا ٹیم کو ہرا چکا ہے, اور سری لنکا یا افغانستان بھی ایسی ٹیم ہے جنہیں ایک ٹاپ ٹیموں میں کنسیڈر نہیں کیا جا رہا, تو یہ اس کو ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا, اور تھوڑی سی فرسٹریشن ہوئی ہوگی پلیئروں میں جو چاہتے تھے اس وقت, ان میں کافی موٹیویشن ہوئی ہے میچ جیتنے کے بعد. یہ میچ ہوتا تو فائدہ ہوتا پاکستان کو میں سمجھ رہا ہوں, اور نہ ہونے سے یقیناً اور پھر جو رن ریٹ پہ بھی پیچھے ہیں تو وہ بھی دونوں چیزیں امپروو کر سکتے تھے, وہ جیت کے پورا میچ پوائنٹ بھی زیادہ لے سکتے تھے اور رن ریٹ کے بھی
بہتر.
یہ ایک پارٹ آف دا گیم تو ہوتا ہے مگر یہ ایک طرح سے بیڈ لک اس کو کنسیڈر کیا جائے پاکستان کے پوائنٹ آف.
اچھا جلال صاحب, پاکستان اپنا اگلا میچ 12 تاریخ کو کھیل رہا ہے آسٹریلیا کے خلاف, یہ بھی بڑا ایک سخت میچ ہونے کا امکان ہے. اب پاکستان کے کیا چانسز دیکھتے ہیں؟ ویسے تو آپ نے کہا کہ پاکستان ظاہر ہے کہ جب انگلینڈ سے جیتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے جو مورال ہے وہ کافی بلند ہوا ہے, اور سری لنکا سے بھی آخری 10 میچوں میں سے تقریباً 8 میچ پاکستان نے جیتے ہوئے تھے, اس لیے آج کے میچ میں کافی امیدیں اس کو وابستہ ہو سکتی تھیں. لیکن اب آسٹریلیا کے حساب سے کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟
دیکھیے ہر میچ ظاہر ہے کہ سب نے سب ٹیموں سے کھیلنا ہے اور ٹف کمپٹیشن ہے, مگر ظاہر آسٹریلیا ایک ٹاپ ٹیم ہے, اس طرح انہوں نے انگلینڈ کو ہرایا جو کہ تھوڑا سا انسپیکٹڈ تھا, اور اب آسٹریلیا بھی ایک طرح سے اسی لیول کی ٹیم ہے اور اچھا کھیل رہی ہے, پرفارم کر رہی ہے, اور بلکہ میں ان سے زیادہ کنسیڈر کروں گا, وہ زیادہ ٹف اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ جو ہار نہ ماننے والی صلاحیت ہے ان میں بہت زیادہ ہے, وہ بڑے آخر تک فائٹ کرتے ہیں آسٹریلین. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا ٹف میچ ہوگا, اگر یہ والا میچ ہو جاتا اور اگر یہ جیت جاتے تو پھر کمپیریٹیولی آسٹریلیا کے سامنے جب جاتے تو تھوڑا سا ڈفرینٹ پوزیشن ہوتی پوائنٹس کے حوالے سے بھی, اور تھوڑا کانفیڈینس مزید بلڈ ہو سکتا تھا. مگر اب وہی والی بات ہے جیسے کہ ہر ایک کو ہر ایک چیز اچھی کرنی ہوگی, اور آسٹریلیا کو ہرانا ہے کیونکہ کل انہوں نے جو اس طرح ویسٹ انڈیز سے کم بیک کر کے اور میچ جیتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ بہت اس وقت ان کا بھی مورال ہائی ہوئے ہوئے ہیں اور وہ ایک اسٹرانگ ٹیم ہے. تو آسان نہیں ہوگا آسٹریلیا اس کو میچ ہرانا, ہر چیز کو بہتر کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارا فیلڈنگ کے ایشوز بھی آ رہے ہیں, بیٹنگ ہم نے اچھی ضرور کی ہے, بالنگ میں بھی اب گیپ آ گئی, مگر ساتھ ساتھ فیلڈنگ جو ہے وہ ایک ایریا ہمارا ابھی بھی ویک ہے, اور آسٹریلیا ان سب ایریا میں زیادہ اسٹرانگ ہے. تو ہرا تو سکتے ہیں, بالکل ہرا سکتے ہیں, مگر اس کے لیے کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا ہوگا, نارمل کرکٹ کھیل کے آسٹریلیا کو ہرانا مشکل
ہوگا. اچھا, جو سب سے بڑی دلچسپ بات ہے جو کہ ہمارے سننے والے بڑی زور غور و غور سے سنتے ہیں, ویسے تو سارا کرکٹ کا ہی یہی معاملہ ہے, لیکن مانچسٹر میں جو 16 تاریخ کو میچ ہو رہا ہے یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس کا بڑی بے چینی سے انتظار ہے ظاہر ہے. تو اس میچ میں پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, کیا ہوگی, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, اور کیا آپ کس طرح آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟
دیکھیے, ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہمیشہ سے ہر ورلڈ کپ ہو چاہے اور بڑا ایونٹ ہو, وہ ایک اہمیت اپنی الگ ہی رکھتا ہے, عام میچوں سے ہٹ کے ہوتی ہے اس کی اہمیت, ایک تو پاکستان انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے, بلکہ ورلڈ کپ جو آرگنائزر ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اہم میچ ہوتا ہے, ہر لحاظ سے, چاہے وہ فائنینشیل ایکسپیکٹ دیکھ لیں اس کا, یا اس کا جو کمپٹیشن ہے اور اس میں جو ایک ایموشنل چیز آ جاتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو ہمیشہ سے انڈیا سے میچ ہر دفعہ جب بھی ہوتا ہے, ابھی ورلڈ کپ تک تو ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہی ہے, ان سے ہم ہارتے رہے پاکستان, اور انڈیا اپنی جگہ ظاہر ایک بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے, اور ہر لحاظ سے اب ہوتا یہ ہے کہ جیتنے کے لیے آپ کو انڈر پریشر کرنا ہے دوسری ٹیم کو, جس طرح ہم چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جیتے, اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑا اسکور سامنے ان کے رکھ دیا تھا, جس سے وہ ان کو پریشر بلڈ ہوا تھا. کتنی بڑی ٹیم ہو, جتنی بڑی بیٹنگ ہو, جب تک اسے آپ انڈر پریشر نہیں لائیں گے, انڈر پریشر لانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, یا آپ بہت اچھا ٹارگیٹ سیٹ کر دیں یا ان کو جلدی آؤٹ کر دیں, تو اس سے آپ کو ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. تو اب اس کے لیے اگر یہ آسٹریلیا کا میچ جیتتے ہیں تو پھر یقیناً وہ میچ کھیلنا ان کو زیادہ آسان ہوگا اور کافی کانفیڈینٹ ہوں گے, مگر اس کے لیے جب بھی انڈیا سے میچ ہوتا ہے ایک الگ ہی انوائرمنٹ ہوگا, انوائرمنٹ میں رہ کے پرفارم کرنا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اسی طرح کی سچویشن رہے گی جو ہوتی ہے پاکستان انڈیا
کے بیچ میں. اچھا, آپ کے خیال میں بھارت کو کس طرح سے
ایموشن بھی ہوں گے, اس میں ایموشن بھی ہوں گے, اس میں آپ کو تھوڑا بہت ایکسٹرا جس طرح کرنا ہوگا, اور اس کا ٹیمپو بھی بڑا ہائی ہوتا ہے.
اچھا نہیں, اس میں کیا کس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے, کس چیز کے اوپر آپ کہیں گے کہ ٹیم کو یہ کرنا چاہیے, بہت بڑا سکور کرنا چاہیے یا کیا بہتر ہونا چاہیے جس سے بھارت واقعی محسوس کرے کہ وہ دباؤ کے تلے کھیل رہا ہے؟
اب اس میں دو سوچ ہیں, اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو یقیناً جس طرح ابھی انگلینڈ کے اگینسٹ ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا 300+ کا, وہ ایک اچھا ٹارگیٹ ہے, اور وہ کسی بھی ٹیم کے اگینسٹ 300 رنس ہمیشہ ایک اچھا ٹارگیٹ ہے, جس سے دوسری ٹیم اندر پریشر آ سکتی ہے. تو اگر پہلے بیٹنگ کرتے تو 300+ رنس کرنا اگینسٹ انڈیا ضروری ہوگا, اور اس پہ تھوڑا بہت چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں, پچ کنڈیشن بھی, نارمل پچ کی میں بات کر رہا ہوں, اگر ایک نارمل ون ڈے پچ ہے اس میں 300+ رنس کرنے ہوں گے پاکستان کو اگر انڈیا کو اندر پریشر لانا ہے, اور اگر پہلے بالنگ کرتے ہیں تو پھر ڈسپلن اس میں چاہیے بالنگ میں, کیونکہ انڈیا کی بیٹنگ میں بھاری دیتا ہے, اگر وہی چیز آپ کے اگینسٹ وہ کر دیتے ہیں 300+ رن کرتے ہیں تو آپ انڈر پریشر آ جائیں گے. اس میں پھر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بالنگ چینج, بالنگ کمبینیشن, فیلڈنگ, یہ آپ کو بہتر کرنی ہوگی, امپروو کرنی ہوگی, یا امپروو کرنے کے لیے ہر پلیئر اپنے اینڈ پہ ایکسٹرا کچھ دے گا تو جا کے وہ ہو سکتا ہے, اس سے وہ انڈر پریشر آ جائیں گے. جو بھی چانس اویل ہوں گے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے, چاہے وہ رن آؤٹ ہو, چاہے وہ ایک اچھا کیچ لینا ہو, ये सब चीजें करेंगे तो पहले बॉलिंग में कर सकते हैं, पहले बैटिंग करके एक टारगेट सेट करना होगा, उसके लिए जाहिर है आपको प्लान करना होगा, रोल डिफरेंट होगा, पहले ओपनर से उनका कुछ और रोल होगा, बाद वाला होगा।
बहुत शुक्रिया।
से अच्छा टारगेट सेट करके कर सकते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग बॉलिंग से कर सकते हैं, उसके लिए इंडिविजुअल को
एफर्ट करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया,
मगर इसमें
बहुत बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन हमारे साथ थे।
लाएंगे तो होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेजबान बहजत जिलानी और प्रोड्यूसर अंजुम हैरल गिल के साथ साथ जो गिल को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात थी। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
सदाए जहां वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है, राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पोस्ट बॉक्स 1399, इस्लामाबाद।
वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम जहां रंग में हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी ने मुमताज माहिर माशियात ڈاکٹر اشفاق حسن سے پاکستان کے آئندہ بجٹ کے بارے میں توقعات اور اس کے اثرات کے نتیجے میں اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف ممکنہ طور پر کوئی تحریک چلانے کے بارے میں ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد سے گفتگو کی ہے۔ پیش ہے ان کی رپورٹ۔
پاکستان میں بجٹ آنے میں اب چند روز رہ گئے ہیں اور جہاں ایک طرف نئے ٹیکس لگنے اور عام آدمی کی مشکلات میں اضافے کی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں، وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وقتی مشکلات ہوں گی اور طویل مدت میں خوشحالی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تاہم ممتاز ماہر معاشیات اور پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر اشفاق حسن اس خیال سے متفق نہیں ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہوگا۔ ان کے الفاظ،
دیکھیں یہ جو بجٹ ہے اس تو سب کو ہی پتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے تو یہ آئی ایم ایف کا ہی ایک طریقے سے بجٹ کہا جائے گا، کیونکہ تمام جو اس کے خد و خال ہیں وہ وہاں اس کی اگریمنٹ ہو چکی ہیں، تو لہذا یہ ساری چیزیں اس وقت اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان نے جو کمٹمنٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ میں وہ فلی ریفلیکٹ کر رہی ہے بجٹ میں یا نہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف نے جو کڑی شرائط عائد کی ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ سن 2000 میں بھی ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت خراب تھے، اس لیے اس وقت بھی آئی ایم ایف نے جو پروگرام دیا وہ بڑا سخت تھا۔ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ 10 ماہ کا اسٹینڈ بائی انتظام کیا تھا اور ان 10 ماہ میں ہمیں آئی ایم ایف کی 32 شرائط پر عمل کرنا پڑا تھا اور اس بات بھی یہ سخت پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ بڑے شیئر ہولڈر کے ساتھ ہمارے تعلقات کس نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانے سے ملکی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے الفاظ،
ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانے سے پاکستان میں انفلیشن کیسے کم ہوگا؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ مینجمنٹ سائڈ کے ڈیمانڈ سائڈ کی پالیسیز ہیں، انفلیشن ہمارا سپلائی سائڈ سے جو ہوتا ہے، دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس سے ملک میں انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، اس میں گروتھ اکنامک گروتھ شروع ہو جائے گا، اس میں انٹرسٹ پیمنٹ بڑھے گا، اس کا بجٹ پہ پریشر آئے گا۔
اس سوال کے جواب میں کہ ملک جن حالات میں موجودہ حکومت کو ملا تھا ان میں حکومت کے پاس اور چارہ کار کیا تھا، انہوں نے کہا،
دیکھیں اس میں تو کوئی دو اوپینین تو ہے نہیں کہ جب اس حکومت کو جب یہ حکومت آئی تو ان کو جو چیزیں انہیرٹ کیا انہوں نے اس میں اکانومی تو کیا اکنامک انسٹیٹیوشن بھی بالکل تباہ شدہ ایسے ملے ہیں، اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے۔ آپشنز بالکل تھا کہ دیکھیں ہمیں کس چیز کی ضرورت تھی، ڈالر کی ضرورت تھی، یا ڈالر ہم ارن کریں گے یا ڈالر جو ہے ہم اس کو سیو کریں گے۔ تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ آپ بہت سارے جو نان ایسنشل آئٹمز ہیں آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، 8-10 آئٹم آپ اس پہ پابندی لگا دیں۔ آپ کو WTO اجازت دیتا ہے اور اس سال کے لیے ڈیڑھ سال کے لیے ٹائم باؤنڈ نان ڈسکریمنیٹری طریقے پہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. آپ ڈالر کو بچائیں, کچھ آپ ریمیٹنس کی طرف توجہ دیں, کچھ آپ بانڈ کی طرف جائیں, انٹرنیشنل مارکیٹ بانڈ فلوٹ کریں. یہ سارے اقدامات کر سکتے تھے ہم.
ڈاکٹر اشفاق کا کہنا تھا کہ انہوں نے آج تک کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ آئی ایم ایف پر انحصار کر کے کسی ملک کی معیشت مستحکم ہوئی ہو اور اس نے صحیح سمت اختیار کی ہو. ڈاکٹر اشفاق نے کہا کہ یہ 22ویں بار ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور پچھلے 21 بار جانے سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا ہے. پروگرام میں ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ اس معاشی بحران کو کوئی سیاسی رخ اختیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا,
نہیں فوری طور پہ تو میں نہیں دیکھتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر معاشی بحران کو درست نہ کیا گیا اگلے چند مہینوں کے اندر تو یہ ایک بڑا سیاسی بحران پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے.
یہ تھے سلمان عابد. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA.